قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ونحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. صلوا على النبي. تمام تعریفیں ذات واجب کے لیے سزاوار ہیں جو کائنات کا پروردگار بغیر منت و احسان کے انسان کو خلقت کے عنوان سے نوازنے والا اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار عالم کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ 13ویں شب ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے اور یہ ایام عبیس کے اعتبار سے روشن دنوں کے اعتبار سے یہ روشن دنوں کی پہلی شب ہے. یہ 3 مہینے خاص ہیں ماہ مبارک رجب المرجب، ماہ مبارک شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان المبارک. ان 3 مہینوں کی 3 راتیں، 3 مہینوں کی 3 راتیں اور یہ 3 راتیں یہ 3 دنوں سے متعلق جن کو ایام 20 کے نام سے یاد کیا گیا. روشن دن یعنی کہ چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ. اور چونکہ یہ بات آپ کے بہرحال علم میں رہتی ہے کہ اسلامی اعتبار سے تاریخ سے پہلے اس کی شب کا عنوان واقع ہوتا ہے، تاریخ بعد میں آتی ہے، تاریخ کی شب پہلے واقع ہوتی ہے. تو 13 کل ہوگی ماہ مبارک رمضان کی، مگر آج شب 13 ماہ مبارک ہے. اس کے اعتبار سے بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نماز امام نے بیان فرمائی 2 رکعت پہلی شب میں، ان 3 شبوں میں 4 رکعت دوسری شب میں اور 6 رکعت تیسری شب میں، اور اس کا طریقہ تقریباً ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا. ارشاد فرماتے ہیں 3 مہینوں میں یا 3 راتوں میں پہلی رات میں 2 رکعت نماز بالکل ایک ہی انداز سے ہوگی. الحمد کے بعد نیت کیا ہوگی؟ اولاً نیت کیا ہوگی؟ ماہ مبارک رجب میں نیت رجب کی ہوگی، شعبان میں شعبان کی نیت، اور ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان کی نیت 13ویں شب. تو نیت تو اگر الفاظ یاد نہ بھی یاد رہیں تو قربتاً اللہ ایک کامل ترین نیت ہے. خدا خود جانتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا خدا کو بھی بتانے چلے ہیں. اصلاً نیت انسان کے ارادے اور توجہ کے قائم کیے جانے کا عنوان ہے، ورنہ خدا کو آپ کے الفاظ کی حاجت نہیں ہے. وہ جانتا ہے آپ واجب پڑھ رہے ہیں، مستحب پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں. البتہ اتنا کافی ہے کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس سے اگر سوال کیا جائے کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو، تو اتنا خبط الحواس نہ ہو کہ اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر اسے اتنے حواس ہیں اس کے پاس موجود کہ بتا سکتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، देखो नमाज के करीब मत जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। तो नशा खाली शराब का ही नहीं होता, नशा शबाब का भी होता है। सिर्फ शबाब का ही नहीं होता, नशा तो पैसे का भी होता है, नशा इख्तदार का भी होता है, नशा लोगों की तारीफ का भी इंसान पर वाकई हो जाता है। हर नशे से निकल आओ, हत्ता के अपने नफ्स के नशे से बाहर निकल आओ, तब कहो कुर्बतन इलल्लाह। तवज्जो हो जाए कि किससे बात कर रहे हो। बात बहुत तूलानी हो जाती है, वजाहत लाजिम थी कि अगर कभी नियत याद ना रहे किसी नमाज की भी तो इतना काफी है कि अल्लाह की कुर्बत के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तो तरीका नमाज क्या है? इसमें इमाम फरमाते हैं रकत अव्वल रकत दोवम दोनों में सेम तरीका, अलहम के बाद, अलहम के बाद एक मरतबा सूरह यासीन, एक मरतबा सूरह मुल्क या सूरह तबारक लजीब यदहिल मुल्क, इसके नाम एक से ज्यादा तकरीबन पांच नाम शुमार किए हैं इस सूरह के। बहरहाल पांच नामों का बयान करना मेरा मौजू नहीं है, इतना याद रखिए तबारक लजीब यदहिल मुल्क, या इसको सूरह मुल्क भी कहते हैं उस नाम से याद कर लीजिए। तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क, एक मरतबा यासीन एक मरतबा मुल्क और एक मरतबा सूरह तौहीद सूरह इखलास। तो हर रकत में ये तीन सूरह अलहम के बाद वाक़ होंगे, दो रकत नमाज तेरहवीं शब, चार रकत नमाज दो और दो करके चौदहवीं शब, और दो और दो और दो करके ये तीसरी मरतबा जो नमाज है वो पंद्रहवीं शब में होगी। तीन नमाजें छह रकत नमाज। इमाम फरमाते हैं इसका सवाब क्या है कि जिसने इन तीन रातों में इन नमाजों को अंजाम दिया इन तीन महीनों में, तो उसने तीन महीनों के सारे आमाल को सारे सवाब को निचोड़ के निकाल लिया। कभी कभार हम सोचते हैं ना कि सारे आमाल सारे फजाइल का एहसा कैसे किया जा सकता, तो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वसलाम के अल्फाज के अतबार से, और इसमें तो कोई शक हो सकता ही नहीं कि जब इमाम फरमाए तो फिर इससे बेहतर और जुमले क्या हो सकते हैं इस नमाज की तारीफ के लिए। आप फरमाते हैं इस नमाज की बरकत से खुदा इंसान के गुनाहों को बख्श देता है, सारे गुनाहों को इल्ला शिर्क। खासतौर से और रिवायत में इमाम के अल्फाज में लफ्ज़ इल्ला से शिर्क को अलग किया गया, यानी माहिर रजब में भी इंसान का यह गुनाह इस नमाज के बाद भी माफ नहीं होता, माह शाबान में भी इस नमाज की बरकत से भी इंसान का यह गुनाह माफ नहीं होता, माह मुबारक रमजान की तीन रातों में नमाजें पढ़ने के बाद भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं जो इंसान और रब के माबेन हो सिवाय शिर्क के, तो शिर्क माफ नहीं होता। तो ये नमाजें इन तीन रातों के उनवान से, और आज अगर आप करके आ चुके तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वरना यहां से जाने के बाद आज की रात का गुस्ल भी बयान किया गया। और जब भी कभी गुस्ल अंजाम दीजिए गुस्ल मुस्तहब, माह मुबारक रमजान में तो बहुत अक्साल हैं, बहुत सारे गुस्ल हाय मुस्तहब हैं, जब भी कभी अंजाम में साल भर में कोई गुस्ल वाजिब कोई गुस्ल मुस्तहब, तो याद रखें हर गुस्ल में एक नियत को शामिल कर लें हमेशा के लिए, गुस्ल तौबा और इस्तिग़फ़ार। अब यहां बस नौजवान सवाल करते हैं मौलाना हम हर नमाज पे आने से पहले हम गुस्ल कर लेते हैं तो क्या वजू करना चाहिए? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक रूटीन लाइफ है बस इलाकों के तहजीब के एतबार से कि वो नहाने को गुस्ल कहते हैं, वो नहाने को गुस्ल कहते हैं, हालांकि नहाने का लफ्ज अरबी में गस्ल होगा गुस्ल नहीं होगा, गस्ल और है, गस्ल का मतलब है धोना, बदन को धोना, कपड़े को धोना, फर्श को धोना, गाड़ी को धोना, ये गस्ल है। और जब इस पर इस्तेमाल पेश तो ये गुस्ल हो जाएगा। अब तरीके शरई के मुताबिक बदन को पाक करना, इसे लफ्ज़ वजू और वजू दोनों में फर्क है। खैर कहीं और बात ना निकल जाए आगे अपने आप को रोकते हुए, कि आज की रात का गुस्ल मुस्तहब है, اگر کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد آج کی رات کے اعمال میں نماز کے علاوہ یہ غسل۔ البتہ روز جو ہم نماز بیان کر رہے تھے، ان نماز ہائے معصومین میں آج نماز امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان۔ ہر امام کی مخصوص نماز، کسی اور دن پڑھیں کہ نہ پڑھیں، مگر جب کبھی اس امام کا مخصوص دن منایا جا رہا ہو، چاہے یوم ولادت کے اعتبار سے یا یوم شہادت کے اعتبار سے، تو کم از کم اس دن تو پڑھ ہی لیں۔ یا جب کبھی اس امام سے کوئی توسل کرنا ہو، بیمار کربلا سب کو یاد رہتے ہیں، چوتھے امام کی نماز کون پڑھے گا؟ گھر میں بچے بیمار ہو جائیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، چوتھے امام کی وسیلے کی کیفیت یاد ہے، چوتھے امام کی نماز ہی پڑھ لیجئے۔
محمد وآل محمد
اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں، وسیلہ ہی آل محمد کی ذات مقدس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب ولا شک کا کہ شفا ملتی ہی آل محمد کے نام سے، لیکن آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ طریقہ ہے توسل اس انداز سے بھی سامنے آئے، یعنی کہ چار رکعت نماز ہے، دو دو رکعت کر کے نماز سید سجاد کے نام سے۔ حسن اتفاق ہے، آسانی ہے یاد کرنے میں آپ کو کہ یہ چار رکعت نماز جو ہے بالکل طریقہ وہی جو نماز مولا متقیان کا ہے، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ توحید کی تلاوت، یعنی قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی اتنے ساری چیزیں پڑھنی ہوں، جسے ابھی بیان کیا ہم نے، آج کی رات کی نماز کے عنوان سے سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ سورہ ملک یاد نہیں، کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ کیا بہت آسان ہے، دیکھ کے پڑھ لیجئے، ورنہ سن کے پڑھ لیجئے۔ اور اگر اتنی طویل نماز کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ تو آج کی رات کی نماز مخصوص وہ الگ، اور چوتھے امام کی نماز چار رکعت وہ الگ، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر دعا، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح۔ بہت حسین جملہ ہے، اور دل چاہتا ہے اس جملے میں صرف دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور ایک آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ جو آپ کے سامنے چہرہ ہے میرا، وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، جو میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ مجھے نمازی سمجھتے ہیں، آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، آپ مجھے مومن سمجھتے ہیں، آپ مجھے مولا کا ماتمی خیال کرتے ہیں، یہ سارے جو اچھے الفاظ اور القابات اور اوصاف مجھ سے آپ نے منسلک سمجھے، یہ میرے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعائے کمیل میں جو ہمیشہ آپ نے سماعت کیا زبان سے، آپ کو ہمیشہ یہ بہترین جملہ تلاوت کو ملا، پروردگار کی ذات کتنی مہربان ہے، وَلَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشْءٌ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ، کتنی ہی اچھی تعریفیں تھیں کہ جس کا میں اہل نہیں تھا، لَسْتُ لَهُ أَهْل، اس کا میں اہل نہیں تھا، تو نے لوگوں میں میرے بارے میں مشہور کر دیں۔ یا من اظہر الجمیل، اے وہ جو خوبصورت باتوں کو پھیلا دیتا ہے، وستر القبیح، اور بری باتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ آپ جان لیتے تو آپ میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ بس انسان اگر خدا کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگے تو تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر خدا کی عطا کو، خدا کے رحم و کرم کو یہ سمجھنے لگے، دو باتیں الگ الگ، ایک نعمت ہے ایک رحمت ہے، نعمت اور ہے رحمت اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ خدا نے جو آپ کو مجھے عطا کیا، اتنا عمدہ نام دیا، ایسا پیغام دیا کہ لوگ معاشرے میں عزت کر رہے ہیں، تو یہ عزت میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ خدا کے لطف و کرم کی بنیاد پر ہے۔ تو جب میں اسے خدا کا دیا سمجھوں گا تو شکر خدا ادا کرتا رہوں گا، تو کبھی خدا سے شکوہ اور شکایت سلوات پڑے محمد والے محمد۔ تو یہ دعا کا ایک ابتدائی جملہ تھا، چوتھے امام علیہ السلام کی نماز کے بعد جو پڑھی جائے گی۔ اس دعا کے دو جملے میں نے پڑھ دیا آپ کی خدمت میں، یا من اظہر الجمیل وستر القبی الى آخر دعا مفاتیح الجنان سے تلاوت کیجئے۔ اب آئیے خطبہ ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خالی ایک جملہ، یہ یقیناً ہر ایک جملہ پورے سال زندگی بھر کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک آداب اور احکام اسلامی کا حوالہ ہے۔ فرمایا ومن وصل فیہ رحمہ، اور جو اس مبارک مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس۔ ومن وصل فیہ، اس مبارک مہینے میں جس میں حقوق اللہ بہت یاد آ رہے ہیں، کیا تلاوت قرآن، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا دعائیں، اس مبارک مہینے ومن وصل فیہ رحمہ، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے، وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، اللہ اس کو جوڑ دے گا اپنی رحمت سے اس دن جس دن کے یہ خدا سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ اب جس کو خدا کی رحمت سے جڑ جانا ہو، اسے چاہیے یہاں اپنے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے جوڑ لے۔ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا ایک طویل موضوع ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ رشتہ داروں کے صلہ رحمی کے عنوان میں کم از کم اتنا تو کیجئے کہ رشتہ دار سے جب ملاقات ہو تو اچھے انداز سے سلام کر لیجئے، کم از کم اتنا تو کیجئے کہ اگر کوئی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اس کے فائدے کو روکنے کی کوشش مت کیجئے، یا اپنے ہاتھوں سے، الفاظ سے، اشاروں سے، کنایوں سے اپنے رشتہ دار کو اذیت مت پہنچائیے، بر روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے اختصار سے کام لیا، آپ قطع رحمی کی بات کل کریں گے، آج صلہ رحمی کس انداز سے انسان صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، اور اسی محبت کے ساتھ کہ کوئی اور جوڑتا ہو کہ نہ جوڑتا ہو ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں تو آل محمد نے ایسے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ہم تو خاندان کی محبت کو لیے چلتے ہیں، اپنے خاندان کی محبت صلہ رحمی ہے اور آل محمد کی محبت مودت اجر رسالت ہے۔ سورہ مبارکہ آل انسان، سورہ مبارکہ دہر میں ہم وہاں اس مقام تک پہنچے جہاں پانچ احکامات کا آغاز ہو رہا تھا، اور ہم نے ایک حکم بیان کر دیا تھا ان تین مجالس کے عنوان سے پہلے جو درمیان میں بی بی خدیجہ طاہرہ کے نام سے منعقد ہوں۔ اب آئیے فاصبر لحکم ربک کے بعد ولا تطع منہم آثما او کفورا، آیت نمبر 24۔ کوشش تو بہت تھی میری کہ میں ساتھ ساتھ چلوں آیت نمبر کو لے کر تاریخ کے عنوان سے، لیکن تین مجالس کی بنیاد پر یہ ذرا فرق واقع ہو گیا، ورنہ یہ آج آیت نمبر وہی ہوتی جو آج کی تاریخ ہوتی۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، عجیب جملہ ہے۔ پہلی بات تو فاصبر لحکم ربک، یہ تو بات واضح کہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، لیکن اطاعت مت کیجئے آپ ان میں سے کس کی، آثما او کفورا، نہ کسی عاصم کی کیجئے اور نہ کسی کافر کی کیجئے۔ تو کیا پیغمبر کیا کسی اور کی اطاعت بھی کرتے تھے؟ ایک سوال پیدا، پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے حبیب آئے تھے اطاعت کروانے کے لیے، نہ کہ اطاعت کرنے کے لیے. امت آئی ہے اطاعت کرنے کے لیے، نہ کہ اطاعت کروانے کے لیے. تو امت کی خلقت کا مقصد اور ہے، مصطفیٰ کی خلقت کا مقصد اور ہے. تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس طرح کے اور بھی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. اگر تلاش کیجئے تو پورے قرآن میں ولا توتے اور فلا توتے ملا کر 7 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا. کوئی تو خاص بات ہے، ایک آدھ آیت میں ہوتی تو شاید ہم سوچتے کہ تعویل پیش کر دیں اس کی، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 مقامات پہ استعمال ہوا، جن میں سے 2 مقامات سورہ احزاب کے اندر، آیت نمبر 1، آیت نمبر 48. الفاظ کیا ہیں؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین. پیغمبر اطاعت مت کیجئے کافرین کی، منافقین کی، سورہ احزاب. اور بالکل سیم الفاظ آیت نمبر 1، آیت نمبر 48 سورہ احزاب کے اندر. تو کوئی تو خاص بات ہے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری اردو زبان کا مسئلہ بڑا عجیب سا ہے، کیا کیجئے کہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں لے دے کر ایک ہی لفظ ملتا ہے. اطاعت کا ترجمہ کیا ہے؟ پیروی. حالانکہ اطاعت خدا اور ہے، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا سے، اطاعت اولی الامر اطاعت مصطفیٰ سے، اطاعت والدین اور ہے، اطاعت شوہر اور ہے، اطاعت استاد اور ہے، اطاعت امام جماعت اور ہے، اطاعت علماء حق اور ہے، اور اطاعت دوستوں اور گھر والوں کی یا محبت کرنے والوں کی اور ہے. مگر اردو میں سب کا ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک نہیں ہے، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ. اور ولا تطع الکافرین والمنافقین، مت پیروی کیجئے کافروں کی اور منافقین کی. شاید بات سمجھ میں جو آ رہی ہے کہ حالات و واقعات کے اعتبار سے کافر چاہتے تھے کہ پیغمبر ان کی بات مانے. بہت غور کیجئے گا، ہم تو آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قرضہ آئی ایم ایف کسی ملک کو دیتا ہے تو اپنی شرائط ساتھ میں دیتا ہے، اپنی شرائط ساتھ میں دیتا ہے. یہ دور عجیب ہے، فتنہ اور آزمائش کا دور، کہ یہاں فری میں تو کچھ نہیں ملتا، اگر کچھ فری میں ملنے لگے تو غور کیجئے کوئی نہ کوئی شرط پیچھے موجود ہوگی. اب میں کیا جملے استعمال کروں، پر ہمارے یہاں تو موبائل کمپنیوں کے جو کارڈ لوڈ کیے جاتے ہیں اس میں بھی شرائط کا مسئلہ. حلوات پڑے محمد و آل محمد. کچھ شرائط ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں. تو کوئی تو مسئلہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے آنے والے افراد کی خواہش ہوتی تھی. میں جملہ کا استعمال کروں کہ بہرحال کبھی کبھی امام جماعت اگر پیچھے نمازیوں کی خواہش پہ عمل کرنے لگے تو نماز نہیں پڑھا سکتے. سارے نمازی قابل احترام ہیں، سارے نمازی قابل محبت ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے. کسی نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، وہ چاہتا ہے مولوی صاحب آج تو انا تینا سے بھی کم کوئی سورہ اگر ہو وہ پڑھ دیجئے. اور ایک بیچارے نے خوب ڈٹ کے سحری کی تھی، دن بھر سوتے رہے، آج ان کا آف ڈے تھا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو بڑا دل چاہ رہا کہ آج آپ سورہ بقرہ پڑھ دیجئے. تو پیچھے جماعت میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب کا مزاج مختلف ہے. ایک کا مسئلہ کہ وضو کی برداشت مشکل ہے، ایک کا مسئلہ کہ اس کو نیند کا غلبہ طاری ہے، ایک کا مسئلہ کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اب ایسے میں امام جماعت کس کس کی بات مانے؟ تو بہت غور کیجئے گا، امام جماعت کا انتخاب اور تمام مامومین کا امام جماعت کی بات کو ماننا بتاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے. اسلام میں جمہوریت نہیں ہے. جب ووٹ دے کر 2 رکعت نماز کا امام نہیں بنتا تو کوئی امام میں عقائد صلوات پڑھے محمد و آل کیسے بنے؟ تو کافرین چاہتے تھے کہ ہماری بات مان لیں پیغمبر، ہماری بات مان لیں پیغمبر، پیغمبر کیوں نہیں مانتے ان کی بات؟ اگر خود سے کہیں جی میں آپ کی بات نہیں مانتا تو یہ کہیں گے دیکھیں ہم تو صحیح بات کر رہے تھے، یہ اپنی انانیت میں کھوئے ہوئے ہیں، اللہ یعذ باللہ من ذالک، استغفر ربی واتوب الیہ، پیغمبر بات کیوں نہیں مان رہے؟ ولا تطع الکافرین، اس لیے نہیں مان رہے کہ آیت نازل ہو گئی، گویا پیغمبر سے بھی لوگ تقاضا کرتے تھے کہ ہماری بات مانیں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، مت پیروی کیجئے کافروں کی اور مت پیروی کیجئے منافقین کی، سورہ مبارکہ الاحزاب۔ اب آئیے ایک بڑی صورتحال کھول کے بیان کی ہے سورہ مبارکہ قلم کے اندر، اور سورہ قلم میں سات صفات بیان کی ہیں کہ کن کن کی بات نہیں ماننی ہے۔ اصلاً بظاہر تو یہ خطاب جو ہے ختمی مرتبت سے ہے، مگر مراد ساری امت سے ہے کہ دیکھو جب محمد محمد ہو کر ان کی بات نہیں مان رہے تو تم امتی ہو کے ان کی بات مت مان لینا۔ کن کی بات نہیں ماننا، آئیے سورہ قلم میں آئیے، اب آیت نمبر 8، فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں ان کی پیروی مت کیجئے، ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں گے، وہ چاہتے ہیں، بہت غور کیجئے یہ کیا معاملہ ہے، کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو، یا وہ جملہ کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب کبھی بازار میں تشریف لاتے تھے تو اب بازار میں بھی جس دکان سے خریداری فرمانا چاہتے تھے اس میں بھی انتخاب خوب کرتے تھے، جتنے دکاندار آپ کو جانتے تھے ان سے آپ سامان خریدتے نہیں تھے، حالانکہ قسم بخدا میں اور آپ تو بہت ڈھونڈتے ہیں کون جاننے والا ہے وہاں اس کے پاس جائیے گا، مگر ہم اور ہیں مولا اور ہیں، سارے دکانیں چھوڑ کر ایک دکان پر گئے جو آپ کو جانتا نہیں ہے اور وہاں سے آپ نے سامان کو خرید لیا، سامان خرید یعنی لباس خرید فرمایا، کسی نے پوچھا مولا سے مولا یہ دکانیں چھوڑ کیوں دی آپ نے، یہ تو آپ کو جانتے تھے، فرمایا اسی لیے ہم نہیں گئے کہ جانتے تھے ہمیں، اگر ہم جاتے تو یہ ہم سے قیمت نہیں لیتے، ہم سے لباس کی قیمت نہیں لیتے، اور اگر ہم اصرار کر کے قیمت دینا چاہتے تو یہ ہم سے اپنا منافع نہیں لیتے، ان کا نقصان ہو جاتا، پھر اگر آج ہم ان کی رعایت قبول کر لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ سے ہمیں یہ دے رہے ہیں اپنا منافع چھوڑ رہے ہیں، اور کل اگر ہم سے یہ شریعت میں ڈسکاؤنٹ مانگنے آ جاتے، ودو وہ چاہتے یہ ہیں کہ لو تدہنو فیدہنون، کچھ نرمی آپ کریں تاکہ کچھ نرمی وہ لوگ کر دیں، ولا تطع کل حلاف مہین، مکذبین آ گیا سورہ قلم آیت نمبر 8، اب آئیے آیت نمبر 9 ہو گیا کہ نرمی کریں نرمی کر دیں، آیت نمبر 10، ولا تطع کل حلاف مہین، مت کیجئے پیروی ہر اس کی جو بہت قسمیں کھاتا ہو، حلاف صیغہ مبالغہ ہے، بڑی لمبی چوڑی قسمیں کھانے والا، اچھا اب تو یہ بات بہت معروف ہو چکی کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کی سچائی پہ شک ہی رہتا ہے، کہ جب اپنی بات کو ثابت کرنا چاہے تو یہ قسمیں کھانے کا ماسٹر ہو چکا، تو خدا کہتا ہے خبردار قسمیں کھانے والوں کی پیروی مت کیجئے، مہین اور ذلیل افراد توہین آمیز ان افراد کی پیروی مت کیجئے، یہ مہین حلاف کے ساتھ ملا ہوا ہے یا الگ ملا ہوا ہے اس میں ایک اختلاف ہے، یعنی اس کو حلاف کے ساتھ صفت کے طور پہ لیں گے کہ مہین ایسے قسم کھانے والے جو گرے ہوئے ہیں توہین آمیز افعال کرنے والے، ہمازن مشائن بے نمیم، سورہ حمزہ کیا ہے؟ عیب جوئی کرنے والا، ویل لکل حمزہ تل لو مزہ، عذاب کس کے لیے؟ ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے، ہماز صیغہ مبالغہ، حلاف مبالغہ، مشائن بے نمیم، نمیم کہتے ہیں چغل خوری کو، یہاں کی بات سن کے وہاں لگا دینا، یہ جملہ استعمال ہوا تھا ہمارے یہاں فشار قبر کے موضوع پہ اس مبارک مہینے میں، نمیم نمام چغل خوری کرنے والا، جب نمیم میں استعمال کیا تو صیغہ مبالغہ استعمال نہیں کیا، صفت مشبہ استعمال کیا، مگر اس سے پہلے لفظ مشا کو پھر لے کر آئے صفت مبالغہ میں، مشائن بے نمیم کیا مطلب؟ کہ وہ پھیلا دینا چاہتا ہے چغل خوری کی باتوں کو، مشا پھیلا دینے والا، تاکہ فتنہ و فساد برپا ہو، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، جس جس سے ملتا ہے یہاں کی بات وہاں لگاتا ہے اور وہاں کی بات یہاں لگاتا ہے، مشائن بے نمیم، اس کی پیروی مت کیجیے گا، اب کوئی نہ کوئی تو اس کے پس منظر میں صاحبان رہے ہوں گے، سلوات پڑھے محمد والے محمد، کوئی نہ کوئی تو رہے ہوں، یہ خالی ہوا میں تیر نہیں چل رہے تھے، کوئی تو ان کی کوئی تو مراد میں ہوگا، اس کے بعد مناعن للخیر، جو نیکیوں سے منع کرتا ہو اس کی بھی پیروی مت کیجیے گا، مناعن للخیر، معتدن تجاوز کرنے والا، عظیم گناہ کرنے والا، تو مناعن اس کی پیروی مت کیجیے، نہ پیروی کیجیے معتدن کی اور نہ عظیم کی، اوتلن اوتلن بعد ذالک، اور اس کے بعد جو جھگڑالو قسم کا فرد ہو اس کی بھی پیروی مت کیجیے، بعد ذالک زنیم، عجیب جملہ استعمال، زنیم، زنیم کیا ہے؟ زنیم زنما سے لفظ نکلا ہوا ہے، زنم کہتے ہیں عام طور پر بکرا جب بوڑھا ہو جائے تو اس کے گلے کی کھال لٹک جاتی ہے، گلے کی کھال جو ہے وہ لٹک جاتی ہے، اب یہ تو اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو قربانی پیش کرتے ہوں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ذبح کرنا، پھر اس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کھال اس کی گردن سے الگ سی ہو گئی ہے، یہ اس کے معنی لیے گئے زنیم میں زنما سے، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں تو بکرا نہیں ہے کوئی، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی کوئی اصل معلوم نہ ہو، اس کی نسل کا عطا اور پتہ نہ ہو، اس کی کبھی پیروی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ٹھیک، تو یہ آپ گنتے رہیے گا کہ پروردگار نے کتنے مقامات پہ انسان کو منع کیا ہے اطاعت کرنے سے، ولا توتے کہہ کر کتنے مقامات پہ منع کیا، سورہ کہف پڑھیے آیت نمبر 28 دیکھیے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے، سورہ کہف، سورہ فرقان دیکھیے آیت نمبر 24، وہاں بھی 52 نمبر آیت، وہاں بھی لکھا ہوا ہے سورہ فرقان کے اندر کہ مت پیروی کیجئے کس کی؟ کافروں کی، بلکہ وہ جاہدھم بہی جہادن کبیرہ، ان کے ساتھ تو جہاد کیجئے اور ایسا جہاد جہاد کبیر ہو، سورہ فرقان آیت نمبر 52، بات واضح ہو رہی ہے، تو اتنے مقامات پر خدا نے پیغمبر کو روکا، اور صرف پیغمبر کو نہیں روکا، تا قیام قیامت ہر انسان کو روکا کہ جس جس سے ہم منع کر رہے ہیں ان کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، اب آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے، اور صحیفہ کاملہ نہیں، صحیفہ کاملہ کے علاوہ جو رسالت الحقوق میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں بیان کی، کچھ ان سے متعلق باتیں مکمل کر لیں، بہرحال بہت سارے اس میں حقوق بیان کیے، تقریباً 52 حقوق امام نے بیان فرمائے، اور 52 حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ کا، جو آپ سن چکے، اس کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اس کے اپنے نفس کا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے نفس کے ادائیگی حقوق کے حوالے سے پھر اعضاء و جوارے میں بحث شروع کی، اور سارے اعضاء و جوارے میں زبان کو سب سے پہلے آپ نے عنوان منتخب فرمایا، زبان. اور اس پر ہم ایک گفتگو کر چکے اور آج یہ دوسری گفتگو کر رہے ہیں. زبان کا بہت بڑا مسئلہ، زبان پر تو جتنی بات کی جائے زبان سے ہی کی جاتی ہے. پوچھا گیا تھا امام سے، مولا ایک ہے سکوت ایک ہے کلام، ان دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے، سکوت بہتر ہے زیادہ یا کلام زیادہ بہتر ہے؟ امام نے فرمایا اگر دونوں آفات سے خالی ہوں، اگر یہ دونوں آفات سے خالی ہوں تو سکوت کلام سے بہتر ہے. فرمایا سکوت اور کلام میں یہ سمجھیے کہ اگر دونوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے اور کلام اتنا قیمتی ہو جتنا کہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، تو یاد رکھیے سکوت پھر اتنا قیمتی ہے جتنا سونا قیمتی ہوتا ہے. میں نے آپ کو نہیں کہا خاموش صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ آپ خاموش جائیے، یہ اور بات کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. تو ایک خاموشی ہے ایک گفتگو ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اور روایات نے بہت زیادہ خاموشی کی اہمیت کو بیان کیا. راوی ہیں اللہ کے رسول کے بارگاہ مقدس سہیل ابن سعیدی، خدمت پیغمبر میں سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کہ جنت میں جانے کا کوئی آسان راستہ بتا دیجئے. آپ فرماتے ہیں دو باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو کہ تم ان دو اپنے اعضاء کی حفاظت کرو گے، ایک کا نام زبان ایک کا نام مخصوص شرمگاہ، تم اگر ان دو باتوں کو محفوظ رکھو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. روایت ہے اللہ کے رسول کی حدیث قدسی کہ خدا جب روز قیامت سب سے بڑا عذاب زبان پر نازل کرے گا تو زبان فریاد کرے گی، پروردگار باقی اعضاء و جوارے کے مقابلے میں زیادہ عذاب مجھ پر کیوں کر رہا ہے؟ تو خدا فرمائے گا تو ہی تو چلی تھی، تو مشرق سے مغرب تک آگ پھیلی تھی. آپ غور کیجئے گا کہ تمام بڑے بڑے سانحات کے پیچھے کیا ہے، صرف زبان کے الفاظ. حتیٰ کہ اللہ کے الفاظ حدیث قدسی میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائے کہ خدا زبان سے فرمائے گا تیری ہی وجہ سے کتنے حلال حرام کیے گئے، کتنے ہی گھروں کو برباد کیا گیا اور کتنی عزتیں برباد ایک زبان کی بنیاد پر. اور رہا مسئلہ، احنف بن قیس بیٹھے ہوئے دربار میں حاکم شام کے، اور حاکم شام نے اپنے بیٹے کی بیعت کا انتظام کیا ہے، ولی عہدی کا عنوان مکمل کر رہا ہے، دربار بھرا ہوا ہے، یزید کو سونے اور چاندی کے ہار پہنائے گئے ہیں اور لوگ دونوں باپ بیٹوں کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں. ایسے میں جناب احنف بن قیس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ ابو بہر آپ کیوں نہیں بولتے، ان کنیت تھی ابو بہر، آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کہتے ہیں مشکل ہے، اگر بولوں حق بات بولوں تو ان سے ڈر لگتا ہے اور اگر جھوٹ بولوں تو خدا سے ڈر لگتا ہے، بہتر ہے خاموش صلوات پڑھے محمد والے محمد، بہتر ہے خاموش. تو کن حالات و واقعات میں کس انسان کی کیا ذمہ داری، زبان کے بہت سارے مسائل، زبان کی آفتیں. امام فرماتے ہیں یہ بظاہر بہت چھوٹا سا جرم ہے، یتکلم بلحم، انسان پر تعجب ہے یہ بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے. 1400 سال پہلے امام نے زبان کی حیثیت کو بیان کیا، خدا واللسان وشفتین، ہم نے کیا نہیں دیے تھے ایک زبان اور دو ہونٹ، اور انہی دو ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ کے اندر جملہ استعمال فرمایا، پروردگار تو نے زبان کو کس انداز سے قرار دیا کہ الفاظ کو ادا کرنے میں آسان بنا دیا، اور دونوں ہونٹ آپس میں مطابق بنائے کہ جب بند ہو جائیں تو باہر سے کوئی چیز اندر داخل۔ اللہ اکبر، کبھی غور کیجئے خدا کی نعمتوں پر۔ خیر، اگر ہم لفظ کی بحث پہ جائیں گے تو لفظ کی تعریف کیا ہے، الفاظ کسے کہتے ہیں، الفاظ نکلتے کہاں سے ہیں، الفاظ بنتے کیسے ہیں، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ پھر زبان کا مسئلہ، زبان کی 20 آفتیں ہیں۔ میں کہوں کہ اگر ساری آفتیں زبان کی ہیں تب بھی غلط نہیں ہے، ساری آفتیں یا 20 آفتیں یا 15 آفتیں زبان کی ہیں، ان میں سے بہت ساری آفتیں تو آپ کے علم میں ہیں۔ صرف میں ایک آیات کا ترجمہ کر کے بات مکمل کروں گا۔ سورہ مبارک حجرات، کہ اگر زبان کی آفتیں پڑھنا چاہیں تو سورہ حجرات میں پڑھیے۔ سورہ حجرات میں پروردگار عالم آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مومنوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ نقل اتار کے۔ مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ آوازیں کس کے۔ مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ حتیٰ کہ اس کے قد کا اشارہ کر کے، بہت چھوٹا ہے، بہت اونچا ہے۔ ابھی غیبت کے مسائل الگ ہو جائیں گے، مذاق اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ارے یہ کہاں کے ہیں؟ کہ یہ تو انڈونیشیا کے ہیں، وہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، یہ کہاں کے؟ کہ یہ افریقہ کے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ایسے نہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، پھر الفاظ استعمال کیے، کیوں؟ عسى ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ یہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے والا کم تر ہو، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی انداز سے الفاظ استعمال ہوئے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اور یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیماری بڑی سخت ہوتی ہے مذاق اڑانے والی۔ عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ان کو الزام دیں، نہ ان پر تہمت لگائیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے پکارے۔ زبان کا سارا مسئلہ زبان کا ہے۔ میں کہوں اگر اسلام اور ایمان لفظی زبان سے، عمل بعد میں ہوگا۔ کفر لفظی پہلے، عمل بعد میں ہوگا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، زبان سے کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے۔ دل کی بات تو بعد میں ہے، اعضاء و جوارے کی بات تو بعد میں، پہلے کیا زبان۔ تو زبان کے سارے مسائل کو جمع کرتے ہوئے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں، حتیٰ کہ زبان کا استعمال کرنا خوشامت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خوشامت، منت و سماجت، لجاجت، کسی کے سامنے التجا کرنا، گڑ گڑانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ زبان کا استعمال کرنا کسی کو برا کہنا، کسی کو لعن کرنا، کسی پر لعنت کرنا، زبان کا برا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس پر پیغمبر نے لعنت کی ہو، اس پر اہل بیت اطہار نے لعنت کی ہو، اس پر لعنت کرنا زبان کا صحیح استعمال ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ سے کہیں درود پڑھیے تو آپ درود شمار کرتے ہیں، بار دیگر صلوات، پھر بار دیگر صلوات، آپ شمار کر رہے ہیں نا۔ جب لعنت جب بھی ہوتی ہے، بے شمار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کیا کوئی لعنت کو بھی شمار کرے گا بیٹھ کے؟ عجیب بات ہے، کیا کوئی لعنت کو بھی گنے گا بیٹھ کے؟ سوائے ان مقامات کے جہاں کے لعن کا شمار روایات میں وارد ہوا، وہ الگ موضوع ہے. زبان کا استعمال، مذاق اڑانا، بات مذاق کی آئی. یہاں لوگ کہتے ہیں مزاح المومن عبادتن، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کو روایت یاد ہے مزاح المومن عبادہ، اللہ کا رسول مذاق فرمایا کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے، اپنے اطراف بیٹھنے والوں میں اتنے ثقیل نہیں تھے کہ کوئی آپ سے صحیح انداز سے بات بھی نہ کر سکے، اتنے نرم مزاج تھے. اپنے نرم مزاجی کے اعتبار سے آپ اپنے اصحاب کے ماحول میں کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے. آپ کے علم میں روایت موجود، ایک بوڑھی خاتون ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. کہتے ہیں سوال کیا تھا، یہ ویسے ہی پیغمبر نے سلام پر جواب دے کے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیٹھ کے رونے لگی، آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ واقعہ موجود ہے جملہ، کہ جو جنت میں جائیں گی خواتین وہ جوان ہو کر اور عذرا اور بتول ہو کر جائیں گی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قد، اللہ کے رسول کا یہ انداز مزاح، یہ اپنے مقام پر، لیکن مذاق اڑانا جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اس سے کسی کے بارے میں، صرف ایک چھوٹی سی مثال، برزخ کے معاملات میں بہت عظیم عالم شہید جنہیں کیا گیا، آغائے دست غیب، آیت اللہ دست غیب، عبد الحسین کا نام تھا، اور وہ دس دے رہے تھے برزخ کے عنوان پر. ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور اس شخص کے انتقال کے بعد اس کے جوان بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کو حالت خواب میں دیکھا، تو اس کے اپنے باپ کے ہونٹوں پر زخم دیکھے، اپنے باپ کے ہونٹوں کو زخمی دیکھا. پوچھا بابا سے، بابا یہ ہونٹ زخمی، خون بہ رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا یہ آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف تیری ماں کے پاس ہے. وہ شخص کہتا ہے اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی کے لیے، کہ اس کا علاج صرف اور صرف تیری ماں کے پاس موجود ہے. بابا کیا مطلب؟ کہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے، نہ فاتحہ میں، نہ سورہ اخلاص میں، نہ تلاوت قرآن میں، نہ صدقہ و خیرات میں، اس کا علاج صرف تمہاری ماں کے پاس ہے. کہ بابا کیا مطلب؟ کہ میں تیری ماں کا مذاق اڑاتا تھا، اور مذاق اڑانے میں کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ کہ وہ سکینہ اس کا نام تھا، اور میں اس کا نام بگاڑ کر سکو کہتا تھا اسے، جیسے کہ لوگ بعض نک نیم استعمال کرتے ہیں، خود سے کریں وہ اور بات ہے، آپ بنا دیں وہ اور بات ہے. سکو کہہ کر پکار، چونکہ میرے نکاح میں تھی، میری اطاعت میں خاموش رہتی تھی، مگر دل دل میں کڑھتی بہت تھی، اسے یہ نام اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا نام بگاڑا جائے. اب جب تک تیری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی، تب تک یہ ہونٹوں کے زخم ختم نہیں ہو سکتے. تو انسان اگر زبان کے استعمال پہ غور کر لے، زبان ایک وحشی درندہ ہے، جب تک اسے باندھ کے نہ رکھیے گا تب تک یہ نقصان پہنچا دیتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ تلوار کا زخم بالآخر مندمل ہو جاتا ہے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، بالآخر زخم ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا. اور رہی بات زبان کے مسائل کے ساتھ ساتھ، یہی زبان کا استعمال ہے کہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے. ایک زبان کا استعمال وہ کیا گیا جناب خدیجہ طاہرہ کو ستانے کے لیے، اور آج تک بعض نادان افراد جناب خدیجہ طاہرہ کی عظمت کے بارے میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں، یقیناً وہ اپنی زبان کا استعمال غلط کر رہے ہیں. ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں ام فاطمہ زہرا کے قدموں پر. عزیزو، جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال جب ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی خدیجہ طاہرہ کس انداز سے آل محمد کے درمیان آپ کا رابطہ باقی رہا ہے. بس ایک خواب سنا دوں آپ کی خدمت میں، گفتگو تمام کروں. زندان شام بڑا مشکل زندان تھا، جب کبھی سخت گرمی پڑے تو آپ اندازہ کیجئے، خالی پیاس سے یاد مت کیجئے، زندان ایسا تھا کہ ساری دھوپ قیدیوں کے چہرے پر آتی تھی اور دھوپ کی شدت سے قیدیوں کے چہرے جل جاتے تھے، رات بھر آسمان کے نیچے چار دیواری مگر چھت کے بغیر ہے، ایسے میں سکینہ بنت الحسین نے خواب دیکھا تھا، کیا خواب دیکھتی ہے بچی حسین کے سینے پہ سونے والی ہے، کیا خواب دیکھ رہی ہے، کہ خواب دیکھتی کہ آسمان سے نور کی اماریاں اتر رہی ہیں، آسمان سے نور کی اماریاں اتر رہی ہیں، اور جب اماریاں قید خانے میں اتر آئیں تو دیکھا کہ ایک ایک اماری سے ایک ایک بیوی باہر آتی ہے، بچی آگے بڑھی، یہ کون بیوی ہے، کہ یہ جناب حوا آئی ہیں حسین پہ رونے کے لیے، یہ کون بیوی ہے کہ جناب سارا آئی حسین پہ رونے کے لیے، یہ کون سی بیوی ہے کہ ختیجہ طاہرہ آئی حسین پہ رونے کے لیے، اور چوتھی ایک بیوی کو دیکھا کہ جو اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے اس طرح سے اماری سے باہر آئی ہے، پوچھا یہ کون بیوی، کہا یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہے، کہتی ہے میں دوڑ کے آگے بڑی، میں چاہتی تھی کہ دادی سے پورا حوال بیان، دادی ہمارا گھر لوٹ لیا گیا، دادی ہمارے جوانوں کو ذبح کر دیا گیا، دادی ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، جناب سیدہ نے آواز دی، بیٹی سکینہ خاموش ہو جاؤ، بیٹی دادی کا کلیجہ چاک چاک ہو چکا ہے، ارے اپنے ساتھ میں حسین کا کرتا لیے ہوئے حسین کی دکھیاری ماں، رونے والوں کبھی نگران کہتا تھا نا چوتھے امام سے کہ مولا یہ رات کے اندھیرے میں کوئی بیوی باہر نکل کر آتی ہے اور زندان کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگتی ہے، امام فرماتے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیوی زندہ سے نکل کے باہر آ جائے، کہتا ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ آ کر بیٹھتی ہے، فرمایا اچھا رات میں جب وہ رونے کے لیے آئے تو ہمیں بلا لینا، قید خانے کے نگران نے امام سجاد کو بلایا، رات کا اندھیرا ہے کوئی نقاب پوش موزم ایسے پیٹ پیٹ کے روتی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی ہے، میرا چوتھا امام کریم آیا، اے موزما ارے کس پہ رونے کے لیے آئی ہو، سر اٹھا کے فرمایا بیٹا سید سجاد نہیں پہچانا، ارے حسین کی دکھیاری ماں حسین کو رونے کے، اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر جو گناہان صغیرہ و کبیرہ ہم سے انجام پائے انہیں معاف فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار واسطہ آل محمد کا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمیں رسوا نہ کر دینا، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار روز قیامت شفاعت آل محمد نصیب فرما، ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی بخش دے، تمام مومنین مومنات کو روز قیامت معافی عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، آج کی افطار کا انتظام جن کی طرف سے کیا گیا تھا ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ کی التماس تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، الطاف حسین ہادی مرشی اور بندے خدا کی جانب سے ان کے تمام کے خاندان کے مرحومین ارواح مومنین مومنات سید صداقت حسین مرحوم، سید اقتدار حسین مرحوم، حاضرین کے تمام جملہ محرومین اور جتنے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں بارگاہ کے ان تمام والنٹیئرس کے محرومین کو یاد فرماتے ہوئے، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔